الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اور ان میں سب سے پہلے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. اور آغاز وہاں سے فرمایا جہاں سے انسان مکلف ہوتا ہے. آغاز وہاں سے فرمایا جہاں سے انسان مکلف بن جاتا ہے. نابالغ تھا, بالغ ہوتے ہی جوان ہوا, اور جوان ہوتے ہی مکلف بن گیا, سارے احکامات اس پر عائد ہو گئے. لہذا اب یہیں سے آغاز فرمایا کہ جیسے ہی تم بالغ ہوئے, نابالغی کی حد تک تو نمازیں وغیرہ روزے فرض نہیں تھے, اب فرض ہو گئے بالغ ہوتے ہی, جوان شمار ہونے لگے, اب بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اس جوانی کی قدر کرو. اور اس کے دو پہلو ہیں کہ اس جوانی سے وہ فائدے اٹھاؤ جو اٹھانے چاہیے, جن کا اللہ نے حکم فرمایا ہے, جن کا تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا, اور وہ کام نہ کرو جن سے دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے. لہذا اب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتے ہی اب اگلا مرحلہ بڑھاپے کا ہے. لہذا اس جوانی کی نعمت کو غنیمت جانو. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہیں, سات قسم کے آدمی ایسے ہیں جو قیامت کا دن, جب ہولناک دن ہوگا, یوم لا ظل الا ظلہ, سوائے اللہ کے سائے, عرش کے سائے کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, اس وقت بھی یہ سات قسم کے آدمی ایسے ہیں جو عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں ایک وہ ہے شابن افنا شبابہ فی طاعت اللہ, وہ جوان جس نے اپنی جوانی ختم کر دی, فنا کر دی اللہ تعالی کی اطاعت میں, اللہ کی اطاعت کرتے کرتے, جوانی کا اس کے آغاز ہی اس سے ہوا اللہ کی اطاعت سے, تقوی سے, پرہیزگاری سے, اور یہاں تک کہ جب اس کے بال سفید ہوئے, بڑھاپے کی حدود میں اس نے قدم رکھا تو اس کی جوانی پوری کی پوری اللہ کی اطاعت میں گزر گئی. فرمایا یہ جوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جب اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. اور آج کل تو یہ جو وقت ہے جس میں ہم اور آپ ہیں, اس وقت اگر کسی کی جوانی محفوظ ہو جائے, وہ جو کسی نے کہا تھا کہ در جوانی وقت پیری گر کے ظالم می شود پرہیزگار, بڑھاپے میں آ کر تو ظالم بھیڑیا جو کسی بکری کو نہیں چھوڑتا تھا وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے, اور پرہیزگار ہونا ہی تھا. اب تو بکری کو دبوچنے کی طاقت ہی نہیں رہی, تو اب تو پاس جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا, اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو کچھ تھا پلے میں وہ تو سب شراب و کباب میں خرچ ہو گیا، اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی، اب جب کچھ بچا نہیں تو اب مسجد سنبھال لی. مگر یاد رکھیے، خواجہ صاحب کا شعر اپنی جگہ ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد سنبھالنے کے ہاں کی بھی قدر ہے اللہ کو. کوئی بات نہیں، بڑھاپے میں آیا تو صحیح، اللہ کو اس کی بھی قدر ہے. اور ایسی قدر ہے، ایسی قدر ہے، میں آپ سے کیا عرض کروں کہ اللہ کو اس کی ایسی قدر ہے کہ اس کی جوانی جو بے شک نافرمانی میں گزری ہو، اللہ تعالیٰ سب فرما برداری میں شمار فرما لیں گے. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. لیجئے، اللہ کا صاف اعلان موجود ہے، کسی کو پر مارنے کی گنجائش نہیں کہ صاحب یہ تو اس کی ساری جوانی تو اس میں گزری، نافرمانی میں، شراب و کباب میں، اب بڑھاپے میں آ کر اس نے توبہ کی، واہ بھائی واہ، عجیب بات ہے، پھر بھی اس کو انعامات مل رہے ہیں. جب یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، سارے جذبات اس کے ختم ہو گئے، اب توبہ کر رہا ہے تو اب بھی اس کو انعامات مل رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم قادر ہیں، ہم نے کیا، کسی کو کیا اعتراض کا حق ہے. تو جس نے توبہ کر لی، ایمان والی زندگی اختیار کر لی، اعمال صالحہ کرنے شروع کر دیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. دنیا کی عدالت نہیں ہے یہ، دنیا کی عدالت میں کسی کا جرم معاف کر دیا جائے تو ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے کہ بے شک اس کا جرم معاف ہوا لیکن جرم کیا تھا اس نے، جرم تو کیا تھا. اور بعد میں کسی موقع پر شرم دلائی جاتی ہے اس کو، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں تو فرمایا کہ کرامن کاتبین سے بھی بھلا دیا جاتا ہے، نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، جسم کے جن اعضا سے گناہ کیے تھے وہ ان کو بھلا دیا جاتا ہے، اور زمین کے حصے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف گواہی دینے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ جتنے اس وقت حادثات ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان میں اکثر نوجوان ہی مرتے ہیں. بتائیے، کسی فوج میں کسی بوڑھے کو مقرر کیا جاتا ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے، وہاں بھی جوانی ہی چاہیے، قربانی کے لیے بھی جوان بکرا چاہیے. آپ گوشت لینے جائیں تو بوڑھے کا بکرے کا گوشت کوئی قبول نہیں کرتا. تو جوانی کی ہمارے ہاں بھی قدر ہے، لیکن وہ دوسرے طور پر ہے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کی اس طور پر قدر کرو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. اور آج کل میں عرض کر رہا تھا، آج کل تو یہ موبائل فون ہر ایک کی جیب میں موجود ہے، جو چاہے گناہ کر لے، کون اس کو روکنے والا ہے. اس موبائل فون نے تو انٹرنیٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ٹی وی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ڈش اینٹینا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، گانے اس کے اندر ہیں، فحش قسم کی تصاویر اور فحش قسم کی گویا کہ موویاں اور فلمیں اس کے اندر سما جاتی ہیں، فحش قسم کی باتیں اس میں سما جاتی ہیں، جن کا تذکرہ بھی مناسب نہیں. ایک باحیا آدمی کے لیے ان کا تذکرہ بھی مناسب نہیں. اس قدر خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں، جو چاہے استعمال کر لے، لیکن جس کو اللہ کا خوف ہو، اللہ کا خوف ہی ایسی چیز ہے جو چاہے وہ جلوت ہو یا خلوت ہو، دونوں جگہوں پر، جس کو اللہ کا خوف حاصل ہے وہ دونوں جگہوں پر اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج سے 70-80 سال بھی پیچھے چلے جائیں تو گناہ کے اسباب، اگر کوئی آدمی گناہ کرنا چاہتا بھی ہوتا تو نہیں کر سکتا تھا کہ اسباب ہی نہیں ہے، اور اب تو اسباب جیب میں موجود ہیں. آج کل جو توبہ کر لے اور تقوی اختیار کر لے، واقعی وہ جوانی میں ولایت اور اللہ تعالیٰ کی نسبت اور تعلق کو حاصل کرنا بہت آسان ہے. تو فرمایا کہ وقت پیری گرگ ظالم بھی شبد پرہیزگار. بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبرانہ شیوہ ہے. اس لیے فرمایا کہ شباب کا قبل حرمک, اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو, اس سے وہ کام لے لو جو تم کر سکتے ہو بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. بڑھاپے میں آ کے ایک جنازے کو کندھا دینا مشکل ہوتا ہے, روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے, نمازوں کے لیے آنا جانا بغیر سہارے کے بڑا مشکل. بہت سے ایسے کام ہیں جو آدمی جوانی میں آسانی سے کر سکتا تھا, بڑھاپے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. دوسروں کا محتاج بننا پڑتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اطاعت میں استعمال کر لو, گناہوں سے بچنے میں اس جوانی کو استعمال کر لو. تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا, وہ دیر تک رات گئے تک مسجد نبوی میں عبادت کرتا تھا اور رات گئے اپنے گھر واپس آتا تھا, اور چونکہ شادی ہوئی نہیں تھی, جوان تھا اس لیے کوئی پرواہ بھی نہیں تھی, لہذا اس جوانی سے فائدہ اٹھا کر رات گئے تک عبادت میں مشغول رہتا تھا. اور ایک دفعہ اس کو ایک لڑکی نے دیکھ لیا کہ بھائی بڑا اچھا نوجوان ہے, بہت نیک ہے. ایک دفعہ جب وہ واپس جا رہا تھا اس کو ورغلایا اور گناہ کے لیے اکسا کر اپنے گھر میں بلا لیا. جب گناہ کے قریب ہوا تو اچانک اس کو یہ آیت یاد آ گئی, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ آیت یاد آ گئی تو ایک چیخ ماری اور اس کی جان نکل گئی. وہ لڑکی ڈر گئی, اس نے فوراً باہر نکالا, باہر اس کی لاش کو پھینک دیا. ہاں جان نہیں نکلی, بے ہوش ہوا. وہ لڑکی سمجھی جان نکل گئی تو باہر پھینک دیا اس کو. ادھر اس کا باپ انتظار کرتے کرتے وہ پہنچا تو دیکھا کہ میرا بیٹا بے ہوش پڑا ہوا ہے. گھر اٹھا کے لایا, کوششیں کر کے اس کو ہوش میں لایا اس کا باپ, اور پھر پوچھا بیٹا کیا ہوا. اس نے پہلے تو بتانے سے گریز کیا, پھر سارا واقعہ بتا دیا کہ مجھے یہ آیت یاد آ گئی تھی, ان الذین اتقوا, جو تقوی والے لوگ ہیں, اذا مسهم طائف من الشیطان, بہرحال انسان تو وہ بھی ہیں, جب شیطان کا کچھ زور ان پر چل جاتا ہے, تذکروا, تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں, فاذا هم مبصرون, پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ارے ہم یہ کیا کر رہے تھے. بس آنکھیں کھل جاتے ہی, آنکھوں کے کھلتے ہی وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں. یہ آیت جب اس نے دوبارہ اپنے باپ کے سامنے پڑھی تو اب چیخ ماری اور اب جان نکل گئی, روح اس کی پرواز کر گئی, راتوں رات اس کی تدفین کی گئی. وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا, یہ تو ہمارے ہاں ہوا ہے, حالانکہ عشاء کا وقت گزر چکا تھا, چند لوگ جمع ہوئے, غسل ہو گیا, غسل دے دیا گیا, جنازہ تیار ہو گیا اور تدفین ہو گئی. راتوں رات فجر سے پہلے تدفین ہو گئی. یہ تو ہم نے بات دوسری طرف چلی جائے گی, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, یہ ہم نے جنازے کی نماز کو فرض نمازوں کے ساتھ جو جوڑ لیا ہے نا, اس کی اصل کہیں نہیں ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو, یہ صرف ہمارے بنائے ہوئے جو رواج ہیں, یہ اس میں سے ایک بہت خوش نما رواج یہ بھی ہے جو کہ شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جنازے کو نمازوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ہم نے, وہاں ایسا صحابہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اس کا انتقال ہوا اس نوجوان کا, چند لوگ جمع ہو گئے, غسل دے دیا, بس جنازہ تیار ہو گیا, نماز جنازہ پڑھی اور تدفین کر دی. صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی. تو آپ نے فرمایا مجھے بلا لیا ہوتا رات کو. حضرت عمر نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ارے تم فجر تک روک تو لیتے, بلکہ یوں فرمایا مجھے بلا لیتے, میں رات کو ہی آ جاتا. انہوں نے عرض کیا ہمیں آپ کا خیال یہ ہوا کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. دن بھر تو آپ مصروفیت میں گزارتے ہیں, لہذا ہمیں آپ کے آرام کے خیال کی وجہ سے ہم نے آپ کو زحمت نہیں دی. فرمایا اچھا چلو مجھے اس نوجوان کی قبر تک لے چلو. وہاں قبر پہ پہنچے, قبر پہ کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی, ولیمن خوف مقام ربه جنتان. جو واقعہ حضرت عمر کو بتا دیا گیا تھا یہ واقعہ ہوا, تو وہاں جا کر یہ آیت پڑھی, ولیمن خوف مقام ربه جنتان, کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور گناہ سے رک جائے تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں. کبھی ائی اعلیٰ ربکما تکذبان, تو اے جنوں اور انسانوں تم کس کس نعمتوں کو اللہ کی جھٹلاؤ گے, اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب یہ آیت پڑھی تو اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی, قد اعطانیہما ربی عز وجل مرتین, دو مرتبہ یہ آواز آئی کہ میرے رب نے مجھے یہ دونوں جنتیں دے دی ہیں, میرے رب نے مجھے یہ دونوں جنتیں, جن کا یہ جو آیت پڑی گئی اس میں دونوں جو دو جنتوں کا ذکر ہے اللہ نے مجھے دونوں جنتیں دے دی. یہ ہے شاب افنا شباب فی طاعت اللہ. اس لیے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس, یعنی جوانی کو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اور دوسری چیز جو فرمائی وہ یہ ہے کہ صحت کا قبل مرضک, جوانی کے اندر آدمی بہت صحت مند ہوتا ہے, اس کے اعضا بھی جوارح مضبوط ہوتے ہیں, صحت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور خواہشات اور تمنائیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو صحت کی نعمت کو بھی غنیمت جانو مریض ہونے سے پہلے, جیسے ہی بڑھاپے میں قدم رکھا بس پھر بیماریوں نے آ کر جو گھیرا ہے وہ پھر پیچھا نہیں چھوڑ دی قبر تک, نہ جانے کیا کیا بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اور آج کل تو جوانی سے ہی لاحق ہو جاتی ہیں, نہ غذائیں خالص ہیں, نہ پانی خالص ہے, نہ ہوا خالص ہے, اوپر سے ٹینشن اور ڈپریشن کے امراض ایسے ہیں کہ کوئی اب اس سے مستثنا نہیں. اب تو جوانوں کی بھی جوانی بھی وہ بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی جوانی میں ہوتے ہوئے. لہذا فرمایا کہ صحت کی نعمت کو غنیمت جانو بڑھاپا مرض کے آنے سے پہلے. تجھے پہلے بچپن نے کیا کیا کھلایا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے آ کر کے مجنوع بنایا, بڑھاپے نے آ کر کے کیسے ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. خواجہ صاحب فرماتے پہلے بچپن میں تجھے برسوں تیرے ناز اٹھائے گئے, گودوں میں تجھے اٹھایا گیا, جوانی میں داخل ہوا تو جوانی نے تجھے مجنون بنا دیا, تو تجھے یہی خبر نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے. تو اپنے نفس کے کہنے پہ چلتا رہا, جوانی تیری ایسے برباد ہوئی اور پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے ستایا. ابھی یہ مرض ہے, اب یہ بیماری ہے, ایک مرض ختم ہونے سے پہلے دوسرا مرض لاحق, ایک تکلیف سے پہلے دوسری تکلیف شروع, یہ بڑھاپے کا حال ہے. وہ یہ ہے نا, ایک بڑے میاں نے ایک حکیم صاحب سے جا کے کہا, ارے مجھے یہ سر میں بھی درد رہتا ہے, انہوں نے کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے بخار رہتا ہے, کہ انہوں نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. وہ ساری باتیں کہتے گئے, ہاضمہ خراب رہتا ہے, یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے. بڑے میاں کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے مغلظات بکنے شروع کیے کہ تیرا دماغ خراب ہے, ہر بات میں تو یہی کہتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے. تو حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے, یہ جو آپ کا غصہ اور یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. تو بڑھاپا ایسی چیز ہے, جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی, جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. جوانی آ کے جانے کے بعد آتی نہیں اور بڑھاپا آنے کے بعد جاتا نہیں, یہ قبر کا ساتھ ہے, قبر تک لے کے جائے گا. لہذا فرمایا کہ دیکھو غنیمت سمجھ لو, غنیمت سمجھو. تو فرمایا کہ یہ صحت کو مریض ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو. صحت اگر ہے بہت سارے آپ کام کر سکتے ہیں, آپ جنازے کے ساتھ قبرستان بھی جا سکتے ہیں, جنازے کو غسل دے سکتے ہیں, کندھا دے سکتے ہیں. مریض ہیں تو کچھ بھی نہیں, آپ نماز جماعت سے نماز پڑھنی بھی اب آپ پہ واجب نہیں رہی. اگر مریض ہے آدمی, روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض نہیں رہا اگر مریض ہے. بہت ساری باتیں جو آدمی صحت کی حالت میں کر سکتا ہے وہ مریض ہونے کے حالت میں نہیں کر سکتا, لیکن یہ بھی اللہ کا انعام ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اذا مریض العبد او سافر کتب له ما کان یعمل صحیحا مقیما, کہ کوئی آدمی اگر مریض ہو گیا یا مسافر ہو گیا تو اس کے لیے اب مریض ہونے کی وجہ سے یا مسافر ہونے کی وجہ سے جو وہ اعمال کیا کرتا تھا اب نہیں کر پا رہا مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے. تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے وہی اعمال لکھتے رہتے ہیں, وہی اعمال اس کے لکھے جاتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس کے جذبات کے اوپر, اس کی نیک نیتی پر, کہ اگر میں مسافر نہ ہوتا تو میں ضرور وہ عمل کرتا جو میں مقیم ہونے کی حالت میں کرتا, یا میں صحت مند ہوتا تو میں ضرور وہ عمل کرتا جو میں مرض کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. اس پر اس کو حسرت ہے, یہ حسرت بہت بڑی نعمت ہے, اس پر یہ اعمال اس کے لکھے جاتے رہیں گے. لیکن بہرحال جوانی اور صحت بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. اور آگے فرمایا کہ تیسری چیز جو فرمائی کہ جس کی قدر کرو, فرمایا کہ غنا کا قبل فقرک, اپنے امیر ہونے کی توانگری کی قدر کرو فقر و فاقے سے پہلے. توانگری ہے, اللہ نے مال دیا ہے, اس کو نیک کاموں میں خرچ کرو, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو, اپنے رشتہ داروں پہ نیک کاموں میں خرچ کرو, اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو, گناہوں کے کاموں میں خرچ نہ کرو. گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دیا اور گھر میں فواہشات کی چیزیں اور آلات لا کے رکھ دیے, اب وہ خود بھی اس سے ملوث ہو رہے ہیں اس میں اور اولاد بھی خراب ہو رہی ہے. جب اولاد خراب ہوتی ہے تو پھر وہ تعویذ لینے کے چکر میں پڑتے ہیں کہ بھائی کچھ تعویذ دے دو, تعویذ سے کام بنے گا؟ ایک آدمی نے بدعمالیاں کر رکھی ہیں اور ان سے توبہ نہیں کر رہا اور تعویذ لٹکا لیا, تعویذ سے اللہ کی رحمت کا ٹرک آ گیا, اور جو بدعمالیوں سے توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے, گھر سے تصویریں نکالنے کو, ٹی وی سے نکالنے کو, گانوں سے توبہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو, اور تعویذ کیے جا رہے ہیں, گنڈے کیے جا رہے ہیں, تو اس سے رحمت کا ٹرک آ گیا تعویذ سے, فرض کر لیجئے. اور گناہوں سے جو توبہ نہیں کر رہا تو وہ گناہوں کا ٹرک کھڑا ہوا ہے, عذاب کا ٹرک کھڑا ہوا ہے سامنے, دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہے, کام بن جائے گا؟ کیسے کام بنے گا؟ غلط فہمی کی باتیں ہیں ساری. اس لیے فرمایا کہ اپنی توانگری کو, مالداری کو غنیمت سمجھو, ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فقیر کر دیں. اور یہ تو ہم نے دیکھ لیا, مجھے ہمارے ایک دوست نے خود بتایا, یہاں کشمیر میں زلزلہ آیا راتوں رات, ایک شخص جس کی بہت بڑی مارکیٹ تھی, بڑا مالدار, کچھ بھی نہیں بچا, صبح کو امداد کی لائن میں لگا ہوا تھا. یہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لیجئے, راتوں رات کو سویا ہے, مالدار تھا, صبح ہونے سے پہلے پہلے مفلس اور قلاش ہو کے رہا اور زکات وغیرہ صدقات کی اور امداد کی لائن میں لگا ہوا ہے, کچھ بچا ہی نہیں. دیکھیے, انا بخشا ربی کا لشدید, اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے, آدمی کے پاس بچنے کا موقع نہیں ہوتا پھر. تو اس لیے فرمایا بابا غنیمت جانو, اپنی مالداری کو غنیمت جانو, اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرو, اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو اور نہ ہی اس پر اتراؤ. کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے, ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, مالدار اور خوب اچھے اچھے کھانے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائے تھے, اور وہ فقیر آ گیا, ایک مانگنے والا آ گیا دروازے پر اور اس نے اس کو جھڑک دیا, کہ جاؤ چلو یہاں سے. بس کچھ دن کے بعد بیوی سے انبن رہنے لگی اور پھر مال بھی ختم ہوا, بیوی سے بھی انبن ہوئی, طلاق ہوئی, بیوی نے دوسری جگہ شادی کر لی. وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ وہ کھانا کھا رہی تھی اسی طرح جیسے پہلے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی, تو ایک ساحل مانگنے والا آیا, اس نے کہا بابا اس کو دے دو, کچھ دے دو, محروم نہ جانے دو, دے دو اس کو. بیوی جب دینے گئی ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ پہلا شوہر تھا, وہ روتی ہوئی واپس آئی. اس نے کہا شوہر نے, بھائی رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ بات ہے, وہ پہلا شوہر تھا وہ ساحل مانگنے والا, اس لیے رو رہی ہوں, اس کی حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ اب وہ ساحل بن گیا, مانگنے پر اتر آیا, وہ یہ حالت ہو گئی اس کی. اور اپنا سارا واقعہ سنایا کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ اس نے ایک فقیر کو جھڑکا تھا, وہ مسا الا فلا تنہر, مانگنے والوں کو مت جھڑکو, آپ کو نہیں دینا مت دیجیے, لے جھڑکے نہیں, اس منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو اس نے کہا اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات بتاؤں, وہ جو مانگنے والا تھا, جو آیا تھا, جس کو جھڑکا گیا تھا, وہ میں ہی تھا, وہ میں تھا. اب اللہ نے مجھے مال دے دیا, اب اس کو مالدار بنا دیا, اس کو فقیر بنا دیا, یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے فرمایا غنیمت جانو مالداری کو, اس میں وہ اللہ کی ناشکری نہ کرو, اتراؤ نہیں, نیک کاموں میں خرچ کرو اپنے مال کو, اور برے کاموں میں نافرمانی میں خرچ نہ کرو, بچوں کے کہنے میں اور بیویوں کے کہنے میں مت آؤ. اللہ کا حکم دیکھو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ دیکھو. اور چوتھی چیز فرمائی کہ فرمایا کہ فراغ کا قبل شغلک, کہ اپنی فراغت کو مشغول ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو. بہت سے نوجوان ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی, نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں, اچھا خاصا وقت ان کو مل جاتا ہے مگر نہ جانے کن کن چیزوں میں خرچ کیا جاتا ہے. اور بوڑھے ہیں, جہاں کہیں یہ دکانیں ہوتی ہیں, مارکیٹیں ہوتی ہیں, جہاں روزمرہ کی چیزیں ملتی ہیں, یا پارک ہوتے ہیں, اس میں اکثر بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں. اگر ان کی نماز سنی جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی, بلکہ شاید کلمہ بھی صحیح نہ ہو, نماز بھی صحیح نہ ہو, اس کے سیکھنے کا وقت نہیں ہے, مگر سیاست کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے. بہرحال دل میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت عطا, ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے, ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. ابھی بال سفید ہو چکے ہیں, قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں. ایک بوڑھے سے کہا نا, بھائی یہ گناہ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو بھائی, تم بوڑھے ہو گئے, قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہو. کہا ہاں قبر میں پاؤں تو قبر میں ہے, باقی جسم ابھی بھی قبر سے باہر ہی ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ اگلا مرحلہ بس موت کا ہے, بڑھاپا آ چکا ہے, اور یہ ان باتوں میں مصروف ہیں. نہ جانے کیا کیا وہ حکومت کو مشورے دیے جا رہے ہیں, جیسے کوئی حکومت کا آدمی یہاں آ کے لکھ رہا ہو کہ حضرت ہمیں مشورے دیجیے, ہم آپ سے مشورہ لینے آئے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ کے بندے تمہیں اس سے کیا غرض ہے, تم اپنے نماز روزے کی فکر کرو, اپنے دین کی فکر کرو, اس سے کیسے تمہیں فرصت مل گئی. سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے, نماز صحیح نہیں, نماز میں غلطیاں ہیں, تلاوت قرآن کریم کی کرنی آتی نہیں, اتحیات صحیح نہیں ہے, وہ سیکھنے کا وقت نہیں ہے, وہ شیطان نے ان باتوں میں لگا دیا. اس لیے فرمایا کہ اپنی فراغت کے اوقات کو ان باتوں میں خرچ نہ کرو, کھیل کود میں اور ٹی وی دیکھنے میں اور گانے سننے میں, فحش قسم کے مناظر دیکھنے میں, غلط قسم کی باتیں کرنے میں, یہ اشغال صحیح نہیں ہے. فرمایا کہ اپنی فراغت کے اوقات کو اچھے کاموں میں استعمال کرو, دین سیکھنے میں استعمال کرو, دین کے لیے استعمال کرو, تلاوت کر لو, مسجد میں وقت گزار لو, نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارو. اس لیے فرمایا کہ اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. اور پھر وہ شادی ہوتی ہے, جاب لگ گئی, پہلے جاب نہیں تھی اب جاب لگ گئی, اب وہ اب وقت نہیں ہے جو پہلے تھا. پھر شادی ہوئی تو اب اور وقت کم ہوا, اب فرصت ملنی اور کم ہوئی, جب کچھ بچے ہوئے تو اور فرصت کم ہو گئی. مصروفیتیں کارے جہاں, اف میری توبہ, فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی. پہلے ملی ہوئی تھی, اب ڈھونڈتے ہیں فرصت کو تو ڈھونڈنے سے بھی فرصت نہیں ملتی. وہ وقت جو فرصت کا تھا وہ ضائع کر دیا، جس میں کچھ اپنی زندگی کی بنیاد رکھ سکتے تھے، اپنی آخرت اور دنیا بنا سکتے تھے. لہذا فرمایا کہ اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو. اور سب سے آخر میں جو پانچویں چیز گنوائی ہے وہ یہ ہے کہ حیات کا قبل موتک. دیکھو اگر سب کچھ نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا، تو ابھی زندگی تو ہے، زندگی تو ہے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا فلاں مریض کو، تو میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی ڈاکٹر نے جواب دیا، اللہ نے تو جواب نہیں دیا آپ کو، دعا تو کیجیے، اسباب اختیار کیجیے، کوئی بات نہیں. اللہ نے جواب نہیں دیا، اللہ نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. وہ اللہ تو مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں، زندگی سے موت کو نکالتے ہیں، موت سے زندگی کو نکالتے ہیں. انہوں نے تو یہ اعلان کیا ہوا ہے، انہوں نے تو جواب نہیں دیا. تو مانگیے. تو ابھی اگر کسی کے پاس جوانی نہیں بچی، مال نہیں بچا، اعمال نہیں ہے، فراغت بھی نہیں ہے، تو زندگی تو ہے. تو آخر میں، سب سے آخر میں بڑی امید افزا بات فرمائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حیات کا قبل موتک. ارے زندگی تو ہے، اس کو موت سے کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہر رات کو، تاکہ دن میں جس نے کچھ غلط کام کیا ہو وہ توبہ کر لے. ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اور دن میں بھی اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں، سارا دن اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں کہ جس نے رات کو کوئی غلط کام کیا ہو تو دن میں توبہ کر لے. حتی تقلع الشمس من مغربها، اور یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا دن اور رات میں، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، یعنی قیامت کا دن. روزانہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی. لو توبہ کر لیجئے. باب التوبہ مفتوح ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ موت کا طاری نہ ہو جائے کہ آدمی بات کہنے کی کوشش کرے اور غرغر نکلے منہ سے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیجیے، توبہ کر لیجیے. اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے وہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نیک توبہ کی برکت سے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. گناہوں سے بھرا ہوا ماضی ہو، اس گناہوں سے بھرے ہوئے ماضی کو اپنی اطاعت سے بھرے ہوئے ماضی میں شمار فرما لیتے ہیں. اور کیا چاہیے ہمیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کا اعلان موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پانچوں چیزوں کو، مذکورا پانچوں چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کی ہمت توفیق نصیب فرمائے. ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ ایک صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں برما سے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہاں بہت خطرناک حالات ہیں. ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مریض کو بھی اگر لے جانا ہو تو باقاعدہ اس کی اجازت لینی پڑتی ہے. بہت خطرناک، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور لوگوں کے لیے نہیں ہے. بہت خطرناک حالات ہیں، یہ تو یہاں اخبارات وغیرہ میں آتا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں ہمارے مدارس میں طلبہ وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ روتے ہیں، اپنے ماں باپ سے جدا ہیں، ان کے ماں باپ وہاں رو رہے ہیں، بچے یہاں رو رہے ہیں. بہت خطرناک حالات ہیں مسلمانوں کے اعتبار سے، اور یہی حالات وہاں کے مدارس کے بھی، مساجد کے بھی ہیں. اس لیے یہ صاحب آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ عالم ہیں، یہاں صحن میں انشاءاللہ بیٹھیں گے. جو جن حضرات سے ہو سکے ان حالات میں ان لوگوں کی مدد کرنا، وہاں کے مدارس کی مدد کرنا، تاکہ وہاں دین زندہ ہو، یہ بہت بڑا انشاءاللہ اجر و ثواب اس میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان کو جتنا ہو سکے ان کے ساتھ معاونت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں.